بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صلوات بر محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے اور آیت کا نمبر 25 ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانی اور معجزات کے ساتھ بھیجا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی لیقوم الناس بالقسط اور ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی غرض یہ تھی کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے وانزلنا الحدید فی بأس شدید اور ہم نے ایک خاص دعا اتارا اس میں بڑی طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب اور اس کی غرض یہ بھی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مخفی طور پر مدد کرتا ہے ان اللہ قوی عزیز یقیناً اللہ صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے یہ ظاہری ترجمہ عیسیٰ کریمہ کا جس کے ذیل میں چند معروضات آپ کی خدمت میں نے عرض کیے اور ظاہر ہے کہ انگلش تقریر ہمارے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کہ جو اردو سے اتنے آشنا نہیں ہے بہت مفید ہوتی ہے اور گزشتہ شب جو میں نے گزارش کی تھی وہ دو وجہوں سے ایک تو یہ کہ جو مطالب مولانا صاحب بیان کریں گے وہ باقی لوگ بھی سنیں ظاہر ہے کہ وہ کچھ رشد و ہدایتی کی بات ہوگی اور حسینیہ سے متعلق بات ہوگی تو وہ آدھا مجمع نہ سنیں پورا مجمع سنیں دوسری بات یہ بھی تھی کہ درمیان مجلس سے آدھا مجمع کا اٹھ کر چلا جانا کہیں اور یہ کچھ مجلس کے لیے کچھ مجھے عجیب سا لگا تھا ورنہ کہ اگر شروع سے ایسا نظام ہو کہ بھئی اردو کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انگلش کے لوگ کہیں اور بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کے طے کرنے کی بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ایسے ہیں جن کے لیے انگلش ضروری ہے ان کے لیے انگلش کا پروگرام لازمن رکھیے تاکہ وہ صحیح طور سے فالو کر سکیں اور سب کی باہمی کوشش سے حسینیت کا پیغام ہر دل میں پہنچ جائے بچے کے بھی جوان کے بھی بوڑھے کے بھی مرد کے بھی عورت کے بھی چونکہ ان مجالس کی بنیادی غرض پیغام حسینی کی نشو اشاعت ہے دلوں میں آل محمد کی محبت کو مزید راسخ کرنا ہے ان کے کردار کی پابندی کے لیے لوگوں کو راغب کرنا ہے اور اپنے عمل سے واضح کرنا ہے کہ ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے آج بھی حسین کے ساتھ ہیں قیامت تک حسین کے ساتھ رہیں تو چند موضوعات جو ان مجالس کے لیے پیش نظر ہیں میں نے ان کی فہرست کل عرض کی خدمت میں عرض کی تھی، میں ایک بات اور دہرا دوں تاکہ جو بعد میں سلسلہ رہے گا اس کے مطابق ہی رہے گا. بنیادی موضوع یہ کہ ہمارے مذہب پر جو مخالفین کے اعتراضات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے، ان کا جواب تلاش کیا جائے قرآن کی روشنی میں اور ان کتابوں کی روشنی میں جو اہل سنت کے نزدیک معتبر ہیں. چونکہ اعتراض انہی کی طرف سے آتا ہے تو جواب بھی انہی کی کتابوں سے ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑا اعتراض ان کا ہوتا ہے کہ جناب آپ لوگ تبرع کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، یہ خلاف تہذیب. دوسری بات ان کی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ کی قسم ہے. تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں کا قرآن الگ ہے، 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے اور آپ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے. پانچویں بات ان کی، چوتھی بات ان کی ہوتی ہے کہ آپ لوگ نمازیں، دو نماز ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں. نماز پانچ ہے لیکن آپ لوگ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو نپٹا دیتے ہیں. مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھ دی، ظہر پڑھی پھر عصر پڑھ دی، باقی امت مسلمہ جو ہے وہ پانچ الگ الگ اوقات میں پڑھتی. تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے؟ ایک اعتراض ان کا روزے کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ جناب آفتاب غروب ہوا اور ساری پبلک نے، دنیا نے روزہ کھولیا، آپ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. جی ہاں. پھر یہ کہ ایک یہ کہ جناب دوسرے مسلمانوں کی ضد میں آپ لوگ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ استعمال کرتے ہیں، غیر خدا سے مدد مانگتے ہیں، بات بات میں یا علی کہتے ہیں، بزرگان دین کی قبروں کا طواف کر کے شرک و بدعت کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، مرنے والوں پر روتے ہیں اور حال مسلمانوں سے ہٹ کر چلتے ہیں. یہ موضوعات ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات ہیں اور جتنے وقت کی گنجائش ہوگی اتنی بات ہوگی. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب پہ پیش نظر اگر کوئی بھی اور اس میں موضوع میں ایڈیشن میں اضافہ کرنا چاہیں تو اس پر بھی ایڈیشن میں کرتے ہیں. ہاں وہ ایک ٹیمپریری بات بھی ہے جو ہم زمان پر نہیں لائے، اس کی بات ہوگی تو پھر پہلے محمد والے محمد. وہ اضافہ ہمارے نہایت واجب احترام مراد بھائی کی طرف سے ہے اور میں ظاہر ہے کہ اس کو ڈھکے چمے میں انداز میں بات کروں گا، اس کی بات کروں گا. اب بزرگ نے کہہ دیا ہے اس کی بات ضرور کروں گا مگر پردے میں رکھ کر کروں گا چونکہ وہ پردے کی بات ہے. ایک بار اور درود پڑھ لے محمد والے. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مخالفین ہیں انہیں ہمارا وجود ہی برداشت نہیں، وجود ہی برداشت نہیں. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، شروع دن سے ان کی کیفیت یہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب آپ اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں تقریباً آپ پر ایسے فسادات ہوتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ کے بعد شہزادی کے دروازے پر جو لوگ آگ لکڑی لے کر آ گئے تھے اس زمانے میں کون سی تبارہ بازی ہوئی تھی؟ کس نے مخالفین کو کچھ کہا تھا؟ مولا تو پیغمبر کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، کس نے کچھ کہا تھا؟ لیکن چونکہ ان لوگوں کو ہمارا وجود برداشت نہیں ہے، وجود برداشت نہیں. یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم لوگ ایک انتہائی سہل دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ صدیوں یہ صورت رہا رہی ہے کہ اختیار اقتدار ان دشمنوں کے ہاتھ میں رہا اور انہوں نے ہم پر عرصہ حیات کو انتہائی تنگ رکھا. حیرت کی بات ہے آج بھی سرزمین حجاز بہت قابل تعجب بات ہے، اگر وہاں کوئی شخص پیغمبر پر تنقید کرے تو اسے تحقیق کہا جائے گا، اور اگر ان کے جو چہیتے لوگ ہیں ان پر تنقید کر دے تو واجب القتل ہو جائے گا. جہاں وہ تحقیق نہیں ہوگی وہ دشنام ترازی ہوگی اور ایسا شخص واجب القتل ہو جائے گا. امام حسین کی کوئی تعریف کرے تو ان کو برداشت نہیں ہوگا، اس بدترین دشمن کی جس نے ان کا سر قلم کرایا تعریف کرے تو اسے ایک نئی تحقیق قرار دیا جائے. تو یہ ان لوگوں کی ہر دور کی کیفیت ہے. یہ اس دور میں بھی بنی میہ کا جو دسترخوان ہے اس کی چچوڑی ہوئی ہڈیوں کے اثرات آج بھی برقرار ہیں، اور جناب اسی کے نتیجے میں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جو دہشت گردی کاروائیاں ہیں. الحمدللہ ملت جعفریہ کسی دور میں دہشت گردی میں کبھی ملوث نہیں رہی، دہشت گردی وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کل جناب سیدہ کے در کی بے حرمتی کی تھی، آج دنیا کے انسانوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد والا. تو یہ نت نئے اعتراضات خام خام چھیڑ چھاڑ کے لیے ایجاد کرتے رہتے ہیں اور دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنا ہی نہ کہ ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. میں ایک دفعہ آسٹریلیا گیا تو وہاں ایک میٹنگ تھی کافی اسکالرس کی. کہنے لگے جناب ہم نے آپ کے مذہب کا بہت مطالعہ کیا ہے، بہت باتیں اچھی ہیں مگر ایک بات بہت خراب. کیا بات خراب؟ کہ لے جناب یہ جو آپ لوگ تبرع کرتے ہیں اور اس لوگوں کو لان تان کرتے ہیں یہ بہت خراب، خلاف تہذیب. ایسا کرنے والا انسان جو ہے وہ کیسے مہذب قرار دے؟ میں نے کہا جناب یہ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ پہچانتے؟ کہے جناب ابراہیم خلیل خدا، دنیا کے سارے مذاہب ان کا احترام کرتے، چاہے وہ یہودی ہوں احترام کرنے پر مجبور ہیں، عیسائی ہوں احترام کرنے پر مجبور ہیں، مسلمان تو ظاہر ہے کہ ان کی نسل بھی ہے اور ان کے احترام بھی ہے، اور قرآن نے پیغمبر سے کہا بھی ہے کہ ابراہیم کا مرتبہ کتنا بلند ہے. میں نے کہا جناب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل خدا جیسی ذات کوئی ایسا کام کرے جو تہذیب کے خلاف ہو؟ کہنے جناب یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو خلیل خدا ہے، ان کا مرتبہ تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں سے بلند ہے. ابو الانبیاء ان کا لقب ہے اور شیخ الانبیاء بھی، جیسا کہ ہمارے بزرگ نے فرمایا پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے. ان کی زبان سے کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا آپ کو یقین ہے نا کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سرزد ہوگی، اور یہ یقین ہے کہ جو بات ان کی زبان سے سرزد ہوگی وہ خلاف تہذیب نہیں ہوگی. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا آپ کو تو یقین ہے نا کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر کے بھی جد اعلیٰ ہیں، انہی سے مکہ آباد ہوا ہے، انہی سے خانہ خدا تعمیر ہوا ہے، انہی نے بیٹے نے میک مل کر کیا، تو ان کی زبان سے تو کوئی ایسا لفظ ہی نہیں کر سکتا جو خلاف تہذیب ہو. نہیں، ہرگز نہیں. میں نے کہا چلا آپ جو وہ بات کہیں گے وہ تہذیب کے اندر ہی ہوگی. کہ ہاں یقیناً ہوگی. میں نے کہا آپ سورہ توبہ پڑھیے. سورہ توبہ میں ارشاد قدرت ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. جب جناب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی، جب جناب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر دشمن خدا ہے، تو انہوں نے اسے تبرع کیا. درود پڑھ لے محمد وآل محمد. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. جب ان پر جناب ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر دشمن خدا ہے، تو انہوں نے اس سے تبرع کی. میں نے کہا ہمارا بھی قصور یہی ہے، ہم پر جن لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ یہ خدا کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اولاد رسول کے دشمن ہے، ہم ان سے ہمیشہ تبرع کرتے ہیں. درود پڑھ لے محمد. عجیب بات ہے کہ تبرع تو وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی ہے قیامت میں بھی ہوگی. دنیا میں بھی ہے قیامت میں بھی ہوگی. قرآن مجید میں واضح تذکرہ موجود ہے وَاِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. قیامت کے دن ایک طرف وہ جھوٹے پیشوا ہوں گے اور ایک طرف ان کے فالوورز ہوں گے، ایک دوسرے سے تبرع کریں گے کاش ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے دنیا میں، وہ بھی کہیں گے کاش تم نے ہمیں نہ اپنایا ہوتا. تو یہ تبرع تو ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ آخرت میں بھی ہونے والی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. اور یہ بات فطری ہے کہ جس کی برائیاں کسی انسان پر عیاں ہوں گی وہ اس سے لا تعلقی رکھے گا، جس کی برائیاں اس پر عیاں ہوں گی. کہلے ہمارے جناب یہ جو لعنت کی جاتی، میں نے کہا جناب اس کو کیا کروں میں کہ قرآن نے نہ صرف اللہ کی لعنت کا تذکرہ کیا، رسول کی لعنت کا تذکرہ کیا، بلکہ انسانوں کی لعنت کا تذکرہ کیا. میں نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھ لیجئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت. تمام بنی نوع انسان کی لعنت. اور جناب آپ، میں نے کہا قرآن مجید میں پڑھیے کہاں کہاں کس کس قسم کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے. کہنے کے بعد نام لے کے تو لعنت نہیں ہے. میں نے کہا نام لے کے لعنت نہیں ہے، جی ہاں تبت یہ تھا موجود ہی ہے. اور پھر میں نے کہا جناب بخاری شریف میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ قبر شاد پڑھیے کہ پیغمبر اسلام نے کہا پالنے والے تو لعنت کر ابو سفیان پر، تو لعنت کر مروان پر، تو لعنت کر اس کی اولاد پر. بخاری موجود ہے، بخاری میں موجود ہے اور اہل سنت کی دوسری کتابوں میں موجود ہے. اور میں نے کہا جناب قرآن مجید میں ایک واقعہ عجیب ہے جس پر اگر آپ غور کریں، دنیا میں مقدس ترین جماعت پنجتن کی ہے. دنیا میں مقدس ترین جماعت پنجتن کی ہے، جسے مسلمانوں کا ہر مکتب میں فکر ماننے پر مجبور ہے. اور کیجئے گا، سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں 60-62 یا اس سے کم زیادہ جنگیں، کچھ غزوے کچھ سریے. ایک مارکہ ایسا ہے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں جو 60-62 مارکے ہیں دشمنوں سے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق ہے، خیبر ہے، جنگ ذات السلاسل ہے، احزاب ہے، اور کتنی جنگیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو سریے ہیں جس میں پیغمبر نے نمائندے بنا کر بھیجے. غزوہ اس کو کہیں گے کہ جس میں پیغمبر خود شریک ہوئے بنفس نفیس، اور سریہ اسے کہیں گے جس میں پیغمبر شریک نہیں ہوئے، کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجا. ان کی مجموعی تعداد 60-62، کچھ لوگوں نے کم اس سے زیادہ کہی. ان تمام مارکوں میں صرف ایک مارکہ ایسا ہے جس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں. ہر جنگ میں معصوم بھی ہوتے تھے، غیر معصوم بھی. پیغمبر معصوم ہے، مولا معصوم ہے، باقی غیر معصوم سب شامل ہیں. وہ بھی جو جنگ میں باقی رہتے تھے، وہ بھی جو پہاڑوں پر چلے ہیں، سب شریک ہوتے تھے. تو پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں جتنے مارکے ہیں ان میں معصوم بھی شامل ہوتے تھے، غیر معصوم بھی شامل ہوتے تھے. معصوم تو ہی شامل ہوتے تھے، ظاہر کہ شہزادے تو ابھی بہت کم سن تھے. تو پیغمبر ہیں اور مولا ہیں، ان کے علاوہ سب غیر معصوم. پیغمبر کی زندگی میں صرف ایک مارکہ ایسا ہے جس میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے، اور وہ مبائلہ. اس مبائلے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرا خیال ہے آپ کو سنا دو. اچھا یہ درود پڑھ لیجیے محمد والے. میں مونٹریال گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے، تو ہمارے میزبان نے کہا کہ جناب آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں ایک ہندو پروفیسر سے، جو پہلے ہندو تھا اب شیعہ ہو چکا. مجھے اشتیاق پیدا ہو گیا، چلیں ذرا اس سے بات کی جائے. خیر اس کے گھر گئے، بہت اچھی طرح پیش آیا، پھر بات ہوئی. میں نے کہا جناب یہ بتائیے کہ آپ ادھر سے ادھر کیسے آ گئے. جی ہاں، ادھر سے ادھر کیسے آ گئے، کہاں وہ بتوں کی دنیا اور کہاں یہ معصومین کی دنیا، آپ کیسے یہ مرحلہ کیسے طے کیا. کہ جب میں ہندوستان میں تھا اور پڑھ لکھ کے میں کسی منزل تک پہنچا، تو میرے ذہن میں یہ خلش رہتی تھی کہ ان بتوں کو ہم لوگ خود بناتے ہیں اور خود پوچھتے ہیں. ان بتوں کے کارساز تو ہم ہوتے ہیں نا، جیسا بت چاہتے ہیں بناتے ہیں. کسی کو مرد کی صورت دیتے ہیں تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں، کسی کو عورت کی صورت دیتے ہیں تو وہ سیتا جی ہو جاتی ہیں، کسی کے ایک سونڈ بھی بنا دیتے ہیں تو وہ گنیش جی ہو جاتے ہیں، کسی ایک دم بھی بنا دیتے ہیں تو وہ ہنومان جی ہو جاتے ہیں، کسی کا پیکر انسانی بنا کے اس پر سیاہ پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ کالی مائی ہو جاتی ہیں. کہنے میں یہ سوچا تو کرتا تھا کہ ہم لوگ ان کو بناتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جیسے ہم چاہے بنائیں بن جاتا ہے. پھر ہم ان کو مندر میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے جا کے ہم اپنی حاجتیں مانگنے لگتے ہیں, اس سے رزق مانگتے ہیں, اس سے صحت مانگتے ہیں, اس سے اولاد مانگتے ہیں, اس سے اپنی پریشانیوں کا دور ہونا مانگتے ہیں. کہنے میں جب ہندوستان میں تھا میں سوچا کرتا تھا, مگر وہاں کے ماحول میں بول نہیں سکتا تھا. سوچتا تھا لیکن ہمت نہیں تھی کہ میں بول سکوں, کہ ظاہر ہے کہ بولوں گا تو پورا معاشرہ میں مخالف ہو جائے گا, میرا گھر مخالف ہو جائے گا, خاندان مخالف ہو جائے گا, سوسائٹی مخالف ہو جائے گا. لیکن میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا تھا. جاتا مجبور تھا, مندر جانا پڑتا تھا حالات کی وجہ سے, لیکن میرا دل قبول نہیں کرتا تھا کہ جس کو ہم نے خود بنایا, جو ہماری مخلوق ہے وہ ہمارا خالق کیسے ہو جائے گا, جس کے ہم کارساز ہیں وہ ہمارا کارساز کیسے ہو جائے گا. تو یہ میرا دل نہیں مانتا تھا. لیکن جب میں یہاں آیا اور پروفیسر ہوا یا کالج میں, تو یہاں کی دنیا آزاد ہے, یہاں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی, تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ تو خود بناتے ہیں, تو ہماری مخلوق ہے, یہ ہمارا خالق کیسے, خالق تو کوئی اور ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کہتا ہے کہ میں نے برسہ برس محنت کی, مختلف مذاہب کو پڑھا, ہندو مذہب کی کتابیں پہلے پڑھا ہوا تھا میں نے, پھر عیسائیوں کی کتابیں پڑھی, میں نے یہودیوں کی کتابیں پڑھی, تورات پڑھی, انجیل پڑھی, پھر کسی نے مجھ سے کہا بھی قرآن بھی پڑھو, تو میں نے قرآن پڑھا. قرآن کی پہلی آیت نے میرے دل کو کلک کیا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے, اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے. میرے دل نے کہا کہ یہ کتاب پہلے دن سے انسان کو آفاقیت کی طرف لے جا رہی ہے. درود پڑھے محمد والوں, یہ کتاب پہلے دن سے انسان کو آفاقیت کی طرف لے جا, چنانچہ میں اسے مطالعہ کرنا چاہیے, چنانچہ میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا, اور جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے معرفت کی باتیں میرے سامنے آتی چلی جا رہی. چونکہ قرآن بار بار انسان کو توجہ دلاتا ہے, کائنات پر غور کرو, سبزے کی شادابی پر غور کرو, پھولوں کے مہک پر غور کرو, پھلوں کی مٹھاس پر غور کرو, دریاؤں پر غور کرو, سمندروں پر غور کرو, آفتاب کے نکلنے پر غور کرو, مہتاب کے گھٹنے بڑھنے پر غور کرو, اس پوری کائنات پر غور کرو, پہچانو کون ہے ان کو پیدا کرنے. وہ کہتے ہیں جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی کلی کھلتی چلی جا رہی. پھر میں نے طے کیا کہ یقیناً یہ قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً اللہ کا خاص نمائندہ ہے, مجھے اسے قبول کرنا چاہیے. اس بات نے پھر اس کے بعد میں نے اور بھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کی, جو کتابیں مجھے اسلام کے بارے میں یا انگریزی زبان میں میسر آئیں میں نے اس سے پڑھا, اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جو مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بہتر مذہب یہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور میں نے دین اسلام کو قبول کیا. میں نے کہا یہ بتائیے پھر دین اسلام آپ نے قبول کیا اس مذہب میں کیسے ہے؟ بہت توجہ فرمائی. کہنے قرآن کی دو آیتوں نے مجھے شیعہ مذہب میں داخل کر دیا. قرآن مجید کی دو آیتوں نے مجھے شیعہ مذہب میں داخل کیا. میں نے کہا جناب وہ کون سی دو آیتیں؟ کہنے ایک تو سورہ توبہ کی وہ آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ قرآن نے سورہ توبہ کی آیت نے واضح کر دیا کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ خوف خدا کے ساتھ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ سچوں کے ساتھ رہیں. جب میں نے یہ آیت پڑھ لی کہ سچوں کے ساتھ رہو, یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو, مگر اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے انتہائی سچے لوگ ہیں, وہ کون سے انتہائی سچے لوگ ہیں. اس دنیا میں سچائی کے دعوے دار تو بہت ہیں. ایک اور صاحب بھی جن کو لوگ تو دنیا کے بڑے سچے کہتے ہیں, بڑے سچے کہتے ہیں, ان کے ایک سچائی کی بنا پر میں بھی کہتا ہوں جناب یہ بات ان پر جچتی ہے, ان کی ایک سچائی کی بنا پر. وہ سچائی کیا تھی؟ وہ سچائی یہ تھی کہ جناب ممبر پر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی بہتر انسان نہیں ہوں, میں تم سے کوئی بہتر انسان نہیں ہوں, میرا کیا امتیاز ہے, میرا امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے, جب میں سیدھا چلوں تو تم میرے ساتھ چلنا, اور اگر میں کج ہو جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا. تب دنیا سوچے کہ ہم اس کو رہبر مانے جو کج ہو جائے تو ہمیں خود سیدھا کرنا پڑے, یا اسے رہبر مانے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم. علی صراط مستقیم تو تمہاری ذات ہے. خیر تو کہنے لگا کہ جناب سچائی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں. قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. اب یہ تلاش شروع ہوئی کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہو. تو پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نے میری رہنمائی کی, 61 نے رہنمائی کی کہ جس میں خدا عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ فمن حاج کفی ہے من بعد ما جا اکم نگڑ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اے پیغمبر اگر علم و یقین کے باوجود کوئی شخص آپ سے بحث کر رہا ہے, خامخا کی کٹ حجتی کر رہا ہے, تو آپ اسے کہیے آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے خواتین کو لاؤ ہم اپنے خواتین کو لائیں, تم اپنے نفسوں اور جان و دل کو لاؤ ہم اپنے جان و دل کو لائیں. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں تاکہ وہ جھوٹوں پر لعنت کرے, جھوٹوں پر لعنت کرے. تو اس آیت میں وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب, اس آیت میں قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جائیں گے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے, اور کون لوگ ہیں تاریخ نے واضح کر دیا کہ وہ پانچ افراد تھے کہ جو جھوٹوں پر لعنت کے لیے گئے, حضور اکرم مولا کائنات شہزادی کونین جوانان جنت کے صدر و سردار حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام. پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت سے ایک نتیجہ نکالا, غور فرمائی, کہ میں اس آیت سے ایک نتیجہ نکالا کہ اللہ نے جن لوگوں کو جھوٹوں پر لعنت کے لیے منتخب کیا ہے وہ یقیناً اتنے سچے ہوں گے, اتنے سچے ہوں گے کہ کائنات میں ان کی سچائی کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. تو سورہ توبہ نے کہا تھا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو, اور سورہ آل عمران نے بتا دیا کہ یہ پانچ وہ سچے ہیں جن کو جھوٹوں پر لعنت کے لیے پیغمبر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں, اور پیغمبر بھی حکم خدا سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. تو ان دو باتوں نے مجھے پہنچا دیا کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے, اور سچوں کے سردار پنجتن پاک ہیں جن کے سید و سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. تو یہ مباہلہ وہ واحد معرکہ ہے جس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شریک نہیں. اور یہ مباہلہ بھی کب پیش آیا ہے, جب نجران کے عیسائی مسلسل پیغمبر سے بحث کر رہے ہیں, پیغمبر ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, انا مسل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اے عیسائیو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, اس لیے کہ ان کے باپ نہیں تھے, تو اس سے پہلے تو جناب آدم ہے جن کی نہ ماں تھی نہ باپ تھے. جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا, اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. نہ آدم بغیر ماں باپ کے ہونے کی بنا پر اللہ کے بیٹے کہے جا سکتے ہیں, نہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہونے کی بنا پر اللہ کے بیٹے کہے جا سکتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے باپ کو کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, کبھی اللہ کہتے ہیں, اور کبھی تے کہتے ہیں اللہ تین میں ایک ہے اور ایک میں تین ہے, درود پڑھ محمد والے محمد. ایک بات یاد آ گئی, امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے القاب میں ایک لقب ہے عالم آل محمد, چھٹے امام کا لقب صادق آل محمد, اور آٹھویں امام کا ایک لقب عالم آل محمد, اگرچہ ہر ایک عالم آل محمد ہے. مگر آپ کے دور میں چونکہ ایک خاص صورتحال کی بنا پر امام کے بڑے مناظرے ہوئے ہیں تمام اقوام سے, اور حاکم وقت نے ایک اہتمام کیا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ آئے, یہودی پارسی مجوسی ہندوستان سے کچھ آئے ہوئے ہندو, مختلف مسلمانوں کے مختلف مقابلے فکر کے لوگ, عیسائی, سب جمع, اور امام کا ان سب سے مناظرہ. اور غیر معمولی مناظر, جس امام نے ایک ایک فرقے کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور ان کو انہی کے مذہب کے مطابق باطل قرار دیا. اس میں عیسائی بھی تھے, عیسائی چونکہ اس وقت بہت بڑے تھے, ان کے سارے پادری جمع تھے, بہت بڑی بات آتی بات. امام نے ہر مکتب فکر کو مخاطب کرتے ہوئے عیسائیوں کو مخاطب کیا, اے قوم نصارہ کیا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. امام نے تعریف شروع کی, اب ظاہر کو اپنے پیشوا کی تعریف سن رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, انتہائی حسین تھے, انتہائی وجیہ تھے, انتہائی خوش اخلاق تھے, انتہائی خوش گفتار تھے, انتہائی خوش رفتار تھے, اور جناب جو ان سے ملتا تھا اس سے بہت پیار سے باتیں کرتے تھے. کوئی بیمار ہو جاتا تھا اس کو جا کر دیکھتے تھے, قبرستان میں جاتے جا کے مردوں کو پکارتے تھے, اس کو زندہ کر دیتے تھے, کوئی نابینا ہے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا, کوئی مفلوج ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ صحیح توانا ہو جاتا تھا. جیسے جیسے امام تعریف کرتے جا رہے ان کا مجمع انتہائی خوش ہو رہا ہے, سارے پیدائی پادری اور سارے جو ان کے بزرگان جمع تھے وہ بہت خوش ہو کر امام کو دیکھتے. امام کافی دیر ان کی تعریف کرتے, جتنی ممکنہ تعریفیں تھیں امام نے سب کر دی, اور ان تمام تعریفوں کے بعد فرمایا لیکن, اب ظاہر آپ کسی شخص کی بہت ساری تعریف کریں اور اس کے بعد کہیں لیکن, تو یہ لیکن جو ہے وہ ساری تعریفوں پر حاوی ہو جاتا ہے. درود پڑھ لے محمد والے محمد, کیونکہ سامعین یہ سوچے کہ جناب یہ لیکن کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے کہ ساری تعریف کرنے کے بعد لیکن کہا جا رہا ہے, تو کوئی گڑبڑ ہے یہاں پر. تو جیسے امام نے کہا لیکن, اب سب کے کان کھڑے ہو گئے, پورے مجمع کے بھی کان کھڑے ہو گئے, عیسائی تو ایک دم چوکنا کہ اب یہ لیکن کہاں سے آ گئے. ابھی تک تو ساری تعریف ہو رہی تھی کہ بہت حسین تھے, بہت خوبصورت تھے, بہت خوش اخلاق تھے, بہت خوش گفتار تھے, بہت خوش کردار تھے, یہ ساری تعریفیں ہو رہی تھی, لیکن بیچ میں کہاں سے آ گئے. وہ بہت چوکنا, جب بڑی دیر تک وہ لوگ کہتے رہے لیکن کیا ہے, تو امام نے کیا فرمایا, بہت تعریف کی عیسائیوں کے, اس کے بعد کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ لیکن وہ لیکن کیا ہے. امام نے فرمایا کہ لیکن ایک کمی تھی. ہائی کمی, یہ ان کی ذات میں کوئی کمی کیسے ہو سکتی. فرمایا کہ کمی یہ تھی کہ عبادت نہیں کرتے تھے. اب تو جتنے عیسائی تھے جناب انہوں نے شور مچانا شروع کیا انتہائی بلند آواز سے کہ جناب آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے رہنما ہیں, آپ پیشوا ہیں, فرزند رسول ہیں, ساری دنیا آپ کے علم جلالت کا کلمہ پڑھتی ہے اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں, کو کلمہ کی عبادت نہیں کرتے. تو امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر وہ عبادت کر اگر وہ اللہ تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے, اگر وہ خود اللہ تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے. یہ وہ منزل تھی کہ جس کے بنا پر سارے عیسائیوں نے اپنے سر جھکا لیے اور اقرار کرنا پڑا کہ جو اللہ ہو کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے. درود پڑھ لے محمد والے محمد. ایک بار اور درود پڑھ لے محمد والے محمد. تو یہ مباہلے میں قدرت نے ان لوگوں کے جانے کے غرض کیا بیان کی, لنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے کے لیے. اگر لعنت خلاف تہذیب کام ہوتا نگاہ قدرت میں تو اللہ کبھی انتظام نہ کرتا کہ کائنات کی بلند ترین ہستیوں کا انتخاب کرے تاکہ وہ جھوٹوں پر جا کر لعنت کرے. اور مباہلے کا مارکہ سب کے سامنے کہ سرکار دو عالم ان لوگوں سے عیسائیوں سے مسلسل گفتگو کرتے رہے قرآن کی روشنی میں اور وہ اپنی شکست ماننے پر آمادہ نہیں تھے, تب یہ مباہلہ طے ہوا. اور مباہلہ میدان کے مباہلہ سب نے دیکھا بھی ہے, جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے مدینہ گئے انہوں نے میدان بھی دیکھا جہاں پر میدان مباہلہ, اور وہاں پر ایک مسجد بھی عرصہ دراز تک قائم تھی جس کا نام ہے مسجد اجابہ. یہ اسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں پر بیٹھ کر پیغمبر نے دعا کی تھی. اور مباہلے میں نکلنے سے پہلے پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کو چادر کے نیچے جمع کیا اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن حبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا علی وعلیہم وذہب عنہم الرجس وطہ ہرہم تطہیرا. پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں, یہی میرے خاص لوگ ہیں, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کی جنگ میری جنگ ہے, ان کی صلح میری صلح ہے. جو ان کا ساتھ دے گا وہ میرا ساتھ دے گا, جو ان کا ساتھ چھوڑے گا وہ میرا ساتھ چھوڑے گا. اے پالنے والے تو اپنی تمام رحمتیں, اپنی تمام برکتیں, اپنی تمام خوشنودیاں مجھ پر بھی نازل فرما, ان پر بھی نازل فرما, اور تو اعلان کر دے کہ تو نے ان سے ہر رزق کو ہمیشہ کے لیے دور رکھا ہے اور ایسا طیب و طاہر قرار دیا ہے, طہارت کا حق ادا ہو جائے. اور اسی مباہلے کے لیے جانے سے پہلے پیغمبر نے جب دعا کی تو جواب دعا کے طور پر یہ فقر آئے کہ اے ملائے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتن ولا ارضا مدحیتن ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتن ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتها اولائی الخمسہ الذین ہم تحت التسع. گویا مالک کے دو جہاں ملائکہ مقربین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, میرے بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں, یہ پانچ ہستیاں جو آج چادر میں جمع ہیں, ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی, نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی, نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی, نہ مہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی, نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی, نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی, نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی, نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی, کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہو. اور جب فرشتوں نے پوچھا پالنے والے یہ پانچ ہستیاں کون ہیں جن کا یوں قصیدہ پڑھا جا رہا, تو فرمایا ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. آئے دنیا شہزادی کی عظمت و جلالت کو سمجھے کہ جب پنجتن کا تعارف ہو رہا ہے تو گفتگو کا آغاز نہ پیغمبر سے ہوا, نہ مولا سے ہوا, نہ جوانان جنت کے سرداروں سے ہوا, آج تعارف شہزادی کے ذریعے سے ہو رہا. ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ پانچ جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی, کوئی اور نہیں ہے, شہزادی ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے. آج پیغمبر کا تعارف یہ نہیں ہے کہ رحمت للعالمین ہے, شفیع المذنبین ہے, بشیر ہیں, نذیر ہیں, سراج منیر ہیں, آج تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کے بابا ہیں. آج مولا کے تعارف میں یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, قائد القرن المحجلین ہے, یاسب الدین ہے, فاتح خیبر و خندق ہے, قاتل مرب و انتر ہے, آج تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کے شوہر. آج جوانان جنت کے سرداروں کا یوں تعارف نہیں ہو رہا ہے کہ سیدین ہیں, کوکبین ہیں, نیرین ہیں, عرش الہی کے گوشوارے ہیں, پیغمبر کے پیارے ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں, آج تعارف یہ ہے کہ فاطمہ کے بیٹے. کیا کہنا ان بیٹوں کا, اور سچ کہا ہے جیسا کہ ہمارے برات بھائی یاد دلا رہے ہیں, بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. پیغمبر اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ چلے. سب آپ کے سامنے ایک دو باتیں اس سے بحث کرنا چاہتا ہوں. آیت میں فقرہ ہے اور جتنے الفاظ ہیں سب جمع کے سے گئے. ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, ہم اپنی نساء کو لائیں گے, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, سارے جمع کے سے گئے. ان میں کوئی مفرد و تسنیہ کا سگہ نہیں, مفرد ایک کے لیے ہوتا ہے, تسنیہ دو کے لیے, اور جمع تین کے لیے, تین اور سب کے لیے جمع کا صیغہ. تو اب نا انا بھی جمع کا صیغہ, نسا انا بھی عورتیں جمع کا لب, انفسنا بھی جمع کا صیغہ, نفس کی جمع. لیکن پیغمبر نے اپنے ساتھ بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لیا. نساء خواتین میں سے صرف شہزادی کونین کو لی. انفس نفس کے لیے صرف مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. حالانکہ پیغمبر پوری قوم کے امت کے باپ تھے, جس کو چاہتے بیٹے کے حصے سے لے جاتے, خواتین میں جن خواتین کو چاہتے لے جاتے, جسے چاہتے نفس بنا کر لے جاتے. لفظ میں گنجائش موجود تھی, مگر غور کیجئے گا جمع کے صیغوں میں لفظ میں گنجائش موجود تھی, کردار میں گنجائش موجود نہیں تھی. لفظ میں گنجائش موجود تھی, کردار میں گنجائش موجود نہیں تھی. اس لیے کہ لے جانا ان کو ہے جو جھوٹوں پر لعنت کر سکے. گنتی زندگی سچائی کا ایسا مرقع ہو کہ ان کی لعنت نگاہ قدرت میں اتنی معتبر ہو جائے کہ جب دین پر وقت آ جائے تو انہیں میدان میں لے جا کر جھوٹوں پر لعنت کر کے حق کی سچائی کو نمایاں کر دیا جائے. اور پیغمبر کس شان سے چلے؟ آگے آگے حسن حسین ہے, کہتے ہیں کہ حسن کو کی انگلی پکڑی, حسین کو آغوش میں لیا, اپنے پیچھے شہزادی کو رکھا, شہزادی کے پیچھے مولا کائنات کو رکھا. گویا جو آیت کی ترتیب تھی, آیت میں پہلے بیٹوں کا تذکرہ تو آگے بیٹے نظر آئے گی, آیت میں پھر خواتین کا تذکرہ تو ان کے پیچھے شہزادی نظر آئے گی, آیت میں نفس کا آخر میں تذکرہ تو سب سے پیچھے مولا کائنات کو رکھا. اسی لیے مورخین نے لکھا کہ جب میدان مباہلہ کے لیے شہزادی کونین چلی تو عصمت زہرا کی حفاظت آگے سے رسالت کر رہی تھی, پیچھے سے امامت کر رہی تھی. پنجتن میں اگر آپ غور کریں گے تو دو بچے ہیں, ایک جوان ہے مولا کائنات, ایک خاتون ہے شہزادی, ایک بزرگ ہے پیغمبر. اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دین پر وقت آ جائے تو بچے بھی چلیں, جوان بھی چلیں, بزرگ بھی نکلیں, مرد بھی نکلیں, عورتیں بھی نکلیں. اور یہاں غور کیجئے گا, یہ نصارۂ نجران کون ہے؟ 69 افراد یا اس سے کچھ زیادہ, یہ کم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پیغمبر مسلسل قرآن پیش کرتے رہے اور وہ بات نہیں مان رہے تھے. فمن حج کمل بعد ما جا کمل العلم, علمی اور یقینی باتیں آنے کے باوجود خام خواہ کے بحث کر رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پیغمبر مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے اور قرآن ان کے لیے کافی نہ ہو سکا, مگر جب پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں اہل بیت کو لے کر آ گئے تو وہ عیسائی جو کل تک بحث کر رہے تھے آج اپنی شکست کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. اب بات کہنے میں آتی ہے کہ قرآن کل تک تنہا تھا تو خود پیغمبر کے لیے کافی نہ ہو سکا, تو جو قرآن تنہا ہوتے ہوئے خود پیغمبر کے لیے کافی نہ ہو سکے وہ امت پیغمبر کے لیے کیسے کافی ہو سکتا؟ اگر اسلام کی سربلندی چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو پیش کر دو. نصارۂ نجران نے آ کر کہا, اللہ کے رسول ہم آپ سے محبلہ نہیں کر سکتے, ہم جزیہ دینے پر تیار ہیں, اپنی شکست ماننے پر تیار. اس لیے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے بلا سکتے. اللہ اکبر. 13 پارے میں ارشاد قدرت ہے, بولا ان قرآن سیر بہل جبال اور کل میں بہل موتا اور قطعت بہل ارض. یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے, جس کے ذریعے زمین کے فاصلوں کو بغیر وقت کے طے کیا جا سکتا ہے. تو قرآن نے کہا تھا کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو چاہیں گے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے بلا سکیں گے. اور یہ میدان مباہلہ میں نصارۂ نجران جو اگرچہ موحد نہیں تھے, اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے, مگر انہوں نے جب پنجتن کا قافلہ دیکھا تو بے ساختہ کہا ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو اپنی جگہ سے تو بلائیں گے تو وہ چلا آئے گا. اس کائنات میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو پنجتن سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھرانے سے وابستہ قرار دیا. مالک کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کرا. کائنات میں کوئی دروازہ نہیں جس سے ہم سری کا دعویٰ کر سکے. غور کیجئے گا, میدان مباہلہ, پیغمبر حق کی عظمت کے لیے جا رہے ہیں, حق کی عظمت کے نمایاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ساتھ میں مولا بھی ہیں, ساتھ میں شہزادی بھی ہیں, ساتھ میں کمسن شہزادے بھی ہیں. کیسی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. آج پیغمبر جا رہے ہیں, ساتھ میں علی ہیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, کل حسین چلیں گے تو آج علی ہیں, کل علی کی جگہ عباس دلاور ہوں گے. آج فاطمہ زہرا جا رہی ہے, کل فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہوں گی, ثانیہ زہرا ہوں گی. آج حسن مجتبیٰ ہیں, کل حسن کا لال قاسم ہوگا. آج حسین ہے, کل حسین کے اولاد ساتھ جا رہی ہوگی. عزیزان محترم, ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کے پیغمبر اسلام نے جب یہ قافلہ چلا ہے تو ایک بچے کو اپنے آغوش میں لے رکھا, تب حسین ابن علی. امام مظلوم بھی جب کربلا آئے ہیں تو ایک ایسے چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لائے ہیں جو ابھی اپنے چلنے کے, اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں ہے, بلکہ امام مظلوم اسے اپنے ہاتھوں پر لے کر آئیں گے. اور اسی لیے تاریخ میں یہ بات محفوظ ہو گئی کہ جب عاشور کا دن تھا, امام کی پوری فوج درجہ شہادت پر فائز ہو چکی تھی. اللہ اکبر, وہ وقت بھی آیا جب عباس دلاور بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. میدان میں ہر طرف لاشیں نظر آ رہے تھے, امام عالی مقام نے ان اپنے دلوروں کو پکارا, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجاز, اے میرے شیروں, اے میرے بہادروں, تم کہاں ہو؟ روایتوں کے الفاظ ہیں, جب امام نے صدا استغاثہ بلند کرنا شروع کی, لاشوں نے تڑپنا شروع کیا, کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی, لبیک یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, ہم آپ کی مدد کو اب بھی حاضر ہے. راوی بیان کرتا ہے, امام عالی مقام نے ایک مرتبہ آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا وحل من ذاب یذبان حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو, کوئی ہے جو ہماری نصرت کرنے والا ہو, کوئی ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچانے والا ہو, کوئی ہے جو ہمارے حرم رسول کے حفاظت کرنے والا ہو. امام جب یہ صدائے استغاثہ بلند کرنا کر رہے تھے, ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. امام عالی مقام نے اس خیمے کا رخ کیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی, اور جا کر فرمایا ہوگا, اے بہن زینب, میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہوا؟ میرا دل چاہتا ہے امام سے کہو, مولا ان بیویوں کو اپنی زندگی میں رو لینے دیجئے, اس لیے کہ آپ کے بعد تو اگر ننی شہزادی سکینہ بھی آپ پر روئے گی تو ظالموں کے تماچوں کا سامنا کرنا پڑے گا. امام عالی مقام خیمے کے دروازے پر پہنچے, جناب زینب نے فرمایا, اے بھیا, جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے, گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے, لبیک, اے میرے بابا, میں حاضر ہوں. امام عالی مقام گئے, بچے کو آغوش میں لیا, بچے کو آغوش میں لیا اور لے کر چلے. تاریخ میں ملتا ہے, تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے امام نے ابا کے دامن کا سایہ کر لیا, ابا کے دامن کا سایہ کر لیا. امام عالی مقام بچے کو لے کر جب میدان میں آئے, دشمنوں نے دیکھا امام ابا سے کوئی چیز چھپا کر لا رہے ہیں, سمجھے کہ شاید وقت آخر قرآن لے کر آئے ہیں. دشمنوں کو معلوم نہیں تھا کہ امام مظلوم قرآن صامت تو لے کر نہیں آ رہے ہیں, ہاں قرآن ناطق کا ایک چھوٹا سا پارہ امام لے کر آئے. دشمنوں کو مخاطب کیا, اے لوگو, اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصور وار ہے, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. ارباب تاریخ لکھتے ہیں, اس کے بعد امام عالی مقام نے بچے کو مخاطب کیا, کہا, بیٹا, تم حجت خدا کے فرزند ہو, ان لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دو. اس ننے سے شہزادے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کیا. ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر ہر طرف لوگوں نے رونا شروع کیا. عمر صاحب نے یہ منظر دیکھا, اور ملا کو پکارا, سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ. خداوندہ ہمارے اس مجلس کا عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. آخر میں آپ حضرات سے ایک بار پھر سورہ مبارکہ فاتحہ کے دعا سے مرحوم سید وقار موسوی صاحب کے لیے. بسم اللہ. غیر المعظم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.